لمن استطاع إليه سبيلا. کیونکہ یہ مہینہ ذیقعدہ کا مہینہ ہے اور اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر جن کو فرض حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی یا نفلی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں میں، کہ ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ تاثیر رکھی ہے. نماز ہے، نماز کی تاثیر یہ کہ وہ برائیوں سے روکنے والی ہے. اسی طرح ذکر اللہ ہے، غیر سے چھڑا کر کے اللہ تک پہنچانے والا ہے اللہ کا نام. ہر عبادت کے اندر اللہ نے کچھ نہ کچھ اثر رکھا ہے. اور دوسری جتنی بھی عبادتیں یہ انسان کی زندگی میں بار بار آتی ہیں. نماز ہے، دن میں 5 بار آتی ہے. روزہ ہے، زندگی کے سال میں 1 بار ضرور آتا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، سال میں 1 دفعہ ضرور آتی ہے. اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. جب وہ زکوٰۃ شریعت و سنت کے مطابق ادا کی جائے تو پورا سال انسان اس کے ثمرات کو محسوس کرتا ہے. لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے، بھائی دیکھو، بیان کے بغیر دور نہ بیٹھے، قریب آ کر کے بیٹھے، بلا عذر شرعی کو ادھر ادھر ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، قریب قریب ہو کر کے بیٹھے. تو حج ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالی نے زندگی میں 1 دفعہ فرض فرمائی ہے. جب 1 دفعہ فرض فرمائیے تو مطلب کیا ہوا کہ خوب تیاری کر کے جاؤ، کیونکہ اس کے اثرات جیسے مرتب ہوں گے وہ مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہیں گے. باقی نفلی تو چلتا رہے گا. نفل کس کی توفیق اللہ نے جس کو دی، کسی نے 30 حج کیے، کسی نے 40 کیے، لیکن فرض حج اللہ تعالی نے 1 ہی دفعہ کیے، کیونکہ اس کے اندر جان اور مال دونوں لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صرف 1 دفعہ فرض فرمایا. تو جو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سال توفیق عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن بہت سے ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ ان کے پاس زادہ راہ بھی موجود ہے، وقت بھی موجود ہے، اس کے باوجود فرض حج ادا نہیں کرتے. حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس انسان کے پاس زاد راہ ہو اور راستہ پر امن ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، فرمایا انشاء یہودی ہوں و انشاء نصرانی، چاہے تو یہودی ہو کر کے مرے، چاہے نصرانی ہو کر کے مرے. اور کیا نام ہے، مسلمان اس کے اندر غفلت کرتے ہیں. چلو اگلے سال حج کر لیں گے، اس سے اگلے سال کر لیں گے، اس سے اگلے سال کر لیں گے. نہیں، حج فرض ہو گیا تو فوری طور پر اس حج کو ادا کر لے، کیونکہ پھر انسان کی جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ارکان حج اس کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نیت سکھلائی کہ اللہم انی ارید الحج، یا اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی وتقبلہ منی، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اس کو قبول فرما. تو آسان فرمانے کی دعا 1450 سال قبل مانگی گئی، جبکہ چند ہزار حجاج ہوتے تھے. آج تو 30 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں. تو اس وقت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معلوم تھا کہ اس کے اندر ایسی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ انسان گھبرا جاتا ہے. بعض دفعہ انسان کو وقت پر کھانا نہیں ملا، کسی گروپ کے ساتھ گیا یا کسی بھی طریقے سے پہنچا، اب گھر کی عادت ہے، عادت گھر کی پڑی ہوئی ہے، 12 بجے کھانا کھاتا ہے، وہاں کھانا وقت کے اوپر نہیں ملا. اب انسان کو غصہ آ گیا کہ کھانا کیوں نہیں وقت پر ملا. کبھی نیند پوری نہیں ہوئی، اس پر غصہ آ گیا. کبھی لباس پورا نہیں ہوا. فضائل حج کے اندر لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کی شان کیا ہونی چاہیے؟ فرمایا دو چادروں کے اندر مٹی میں اٹے ہوئے, مٹی میں ملے ہوئے کپڑے, سر کے بال بکھرے ہوئے, اور سب سے زیادہ تکبیر کہنے والا, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ تعالیٰ کی تحمید و ثنا کرتے ہوئے, اور سب سے زیادہ قربانیاں کرنے والا, یہ سب سے اعلیٰ حاجی. تو انسان کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے زندگی کے اندر, تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر پوری تیاری کر کے جائے. پوری تیاری سے مراد یہ کہ کچھ تو ظاہری سامان لے کر کے جائے گا, ظاہر سی بات ہے پہننے کے کپڑے ہیں اور کچھ چیزیں ہیں, دوائیاں ہیں, یہ فلانی چیزیں فلانی چیزیں یہ لے کر کے جائے گا, لیکن روحانی طور کے اوپر کیا تیار ہو کر کے جائے کہ انسان اپنے مشائخ کے پاس کچھ نہ کچھ وقت لگا کر کے جائے, جس سے اس کے اندر وہ, اور بتا دے کہ میں حج پر جانے والا ہوں, جس سے اس کے اندر مادہ صبر پیدا ہو جائے, کیونکہ سب سے اہم ترین چیز وہاں پر صبر ہے. کیونکہ ایک ہی سمت میں ایک ہی وقت کے اندر 30 لاکھ آدمی ایک طرف رخ کر رہے ہیں. اب کسی کا بیگ اس کے اوپر گر گیا, کسی کی لات لگ گئی, اگر صبر نہ ہو تو وہیں لڑائی شروع ہو جائے, صبر نہ ہو تو لڑائی شروع ہو جائے. تو اولاً اپنے مشائخ سے صبر سیکھے کہ میرے مجھے صبر کس طرح کر, یہی سوچے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, فرمایا میرے بین الاقوام عشاق سے ملو, تو کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے, سب اللہ کے عشق کے اندر جا رہے ہیں. اگر لگ گئی تو کیا ہوا, محبوب تو سب کا ایک ہی ہے اللہ رب العزت, سب اسی کی یاد کے اندر جا رہے ہیں. تو اس وقت صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, اور یہ صبر آئے گا اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے. بعض دفعہ انسان کی, کیونکہ ایام 5 دن جو ایام حج ہیں, 8, 9, 7, 8, 9, 10 ذی الحجہ, اس کے اندر انسان کی کبھی نیند پوری نہیں ہوتی, کیونکہ پہلے مکہ المکرمہ سے منا جائے گا, پھر منا کے اندر سامان رکھ کر پھر اگلے دن عرفات جائے گا, پھر عرفات میں پورا دن قیام کرے گا. اب کبھی انسان کو اپنی جگہ مل جاتی ہے جہاں رہنا ہے, کبھی انسان اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے کہ یار کس طریقے سے وہاں تک پہنچوں گا, تو انسان کو جو جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتا ہے. اب وہاں گرمی سخت ہے, یا کوئی انسان دوسرا ہم زبان وہاں موجود نہیں ہے اس کا, تو انسان کیا ہے اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہے یوم عرفہ کے اندر. پھر وہاں سے مغرب سے پہلے مزدلفہ چلا جائے گا, مغرب کی نماز ادا نہیں کرے گا, جیسے ہی سورج غروب ہوا مزدلفہ کے لیے روانہ ہو جائے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہے کہ انسان وضو کرے, اور وضو کرنے کے بعد ایک اذان اور دو تکبیرات سے مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کرے. پہلے مغرب پڑھے گا, چاہے جماعت کے ساتھ ہو چاہے تنہا ہو, پھر اس کے بعد اسی وقت عشاء کی نماز پڑھ لے گا, پھر اس کے بعد مزدلفہ سے ہی شیطان کو جمرات کو مارنے والی کنکریاں وہاں سے جمع کر لے, پھر اس کے بعد انسان تھوڑی دیر آرام کرے, پھر اس کے بعد صبح اٹھے, پھر وضو کرے, نماز پڑھے, اور نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد منیٰ واپس آ جائے. اب منا واپس آنے کے بعد انسان کیا کہتا ہے, جو ارکان ہے اس کے اندر سب سے پہلے رمی ہے, بڑے شیطان کو کنکری مارنا. تو شیطان کو کنکری مارنے میں جلد بازی سے کام نہ لے, کیونکہ اس کا افضلیت وقت زوال سے پہلے پہلے افضل وقت, لیکن جان بچانا فرض ہے، اور فرض میں اور افضلیت میں جب مقابلہ ہو تو فرض کو فوقیت دی جاتی ہے، کیونکہ اس وقت لوگ ایک ساتھ نکلتے ہیں. اب 10 لاکھ آدمی کنکری مارنے نکلے، اب اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی نکل گیا، 2-4 ساتھی نکل گئے، اب جوش میں نکل تو گئے لیکن اس مجمع کے اندر جا کر پھنس گئے. اب جب مجمع کے اندر پھنس گئے تو پھر انسان کا حال کیا ہوگا؟ 10 لاکھ کے سامنے اگر کوئی ایک ایک پاؤں بھی رکھ کر کے چلا گیا تو انسان کا حال کیا ہوگا؟ تو اس وقت یہ کوشش، یہ دیکھ لے کہ بھائی کون سا وقت ایسا ہے جس میں میں سہولت کے ساتھ رمی کر سکتا ہوں. اگر مغرب تک کا وقت بھی اس کو مل جائے تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ افضلیت کو چھوڑ دو، اس وقت کا انتظار کرو جب رش کم ہو جائے، پھر اس وقت جا کر رمی کر لو. کیونکہ عموماً عصر سے لے کر مغرب تک کے درمیان میں رش کم ہو جاتا ہے، کیونکہ دن میں جن لوگوں نے، بعضوں کو اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، جن کو قوت ہے، نوجوان ہے بالکل، تو وہ تو مار آتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن جو ضعیف ہے وہ نوجوانوں کی دیکھی دیکھا اسی رش کے اندر چل پڑتے ہیں. اب انسان کو اندازہ نہیں ہے کہ جمرات کہاں ہیں اور میں کہاں ٹھہرا ہوا ہوں. اب وہ نکل تو گیا لیکن نکلنے کے بعد جب اس کو 2-4 دھکے لگے، اب اس کو اندازہ ہوا کہ میں اب پھنس گیا، میں پھنس گیا. تو انسان پہلے ہی معلوم کر لے ان لوگوں سے جنہوں نے پہلے حج کیے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اللہ والوں کے ساتھ حج کیا ہوا ہے، تو ان سے پہلے ہی معلوم کر لے کہ میں رمی پہلے دن کی کس وقت کروں. کیونکہ افضلیت فضیلت ہے نا، پیسے خرچ کیے ہیں بھائی، 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ، آج تو 25 لاکھ کا بھی حج ہو رہا ہے. 25 لاکھ روپے میں لوگ حج کر کے آ رہے ہیں. تو اب انسان کیا چاہتا ہے کہ یار میں ہر کام میں میں فضیلت لے جاؤں. وہ فضیلت کے چکر کے اندر جا کر شہید ہو کر کیا جاتا ہے، فضیلت نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ کا مقصد جان دلوانا نہیں بلکہ فریضہ ادا کروانا ہے. اس فریضے کو دیکھیں کہ علماء سے پوچھ لے کہ بھائی میں کس وقت تک رمی کر سکتا ہوں، پہلے دن کہاں تک میرے لیے گنجائش ہے. بعض ضعیفوں کو میں نے دیکھا کہ چلنے کی قوت نہیں ہے لیکن افضلیت کے اس میں وہ افضل وقت کے اندر داخل ہو گئے. جب داخل ہوئے ایک دن تو کر کے آ گئے، دوسرے دن بستر پر پڑے ہوئے. بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ اتنے دھکے لگے کہ اب چلنے کی بھی ہمت نہیں ہے، نماز بھی بیٹھ کر کے پڑھنی پڑ رہی ہے، اور اپنی طرف سے دوسروں کو رمی کے پتھر دیے اور کہا جا کر کے آج پھر رمی کر کے آ جاؤ ہماری طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آسانی کا راستہ رکھا ہے تو انسان کیوں مشکل کا راستہ اپناتا ہے؟ دوسری اہم چیز یہ کہ نمبر ایک صبر ہے، نمبر دو اپنے غصے پر قابو رکھنا ہے. کیونکہ مختلف فطرت اور مختلف مزاج کے لوگ وہاں پر ٹکراتے ہیں انسان سے. کوئی یورپ سے ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، یا اپنے ہی ملک کے مختلف شہروں کے لوگ ہیں. انسان کا مزاج نہیں ملتا، جب مزاج نہیں ملتا تو انسان کو تو جب نیند پوری نہیں ہوئی اور اتنے لوگ جمع ہو گئے تو پھر انسان کا مزاج نہیں ملا، انسان کے دل و دماغ پر غصہ چھا جاتا. جب غصہ چھا گیا اب معاملہ خراب ہو گیا، وہ بات پر لڑنے لگے گا، بات پر لڑے گا. اگر انہوں نے کھانا اچھا نہ دیا تو فوراً کہے گا یار یہ کیسے ہیں، انہوں نے اتنے پیسے لے لیے، کھانا میں اچھا نہیں دیا. تو دیکھو وہاں بیٹھ کر غیبت نہ کرو، اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں بیٹھ کر غیبت نہ کرو. جو مل گیا، دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہے گا، بھئی اس پر تو ایمان ہے. اگر ان کی طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو درگزر کر دے، اس کو نظر انداز کر دے اس کو، لیکن اپنے غصے کو لاگو نہ کرے. کیونکہ جب غصہ آتا ہے انسان کا، من حج للہ فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس نے حج کیا اللہ کے لیے اور نہ اس نے لڑائی کی نہ زبان سے کوئی غلط بات نکالی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اس طرح واپس لوٹتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. صبر کرنا ہے، صبر کے ساتھ اپنے غصے کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا حاجی آیا، وہ بستر کے اوپر سو گیا. اب انسان تھکا ہارا آیا ہے رمی کر کے، اب اس کو اٹھا دیا، اٹھو میاں یہ تو ہمارا بستر ہے، جا. وہ کہتا ہے بھائی مجھے اپنی جگہ نہیں مل رہی، میں یہاں لیٹ گیا. کہا ہم کچھ نہیں جانتے، ہم خود تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ، ہم سے زیادہ تم تھکے ہوئے ہو. تو جہاں جگہ ملے وہاں سو جائے. کسی قریب میں مساجد بھی ہوتی ہیں، انسان ایک کونے کے اندر بھی ہو کر کے سو، کیونکہ گھر جیسا آرام یہ تو ممکن نہیں ہے. گھر میں تو انسان جیسے چاہے جب چاہے سو جائے گا، لیکن ان 5 دنوں کے اندر اللہ تعالی ایسا وقت آتا ہے کہ انسان کو کھانا وقت کے اوپر نہیں ملا، انتظار کرتا رہا، انتظار کرتے کرتے تھک گیا کہ یار کھانا ہی نہیں آ رہا. اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں کھانا چل چکا ہے، ابھی پہنچنے والا ہے. اب انسان انتظار کر رہا ہے، جب زیادہ حد سے زیادہ انسان کو بھوک برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو انسان لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بھائی آپ تو جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں. نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرما دیا، فلم یرفس ولم یفسق، کوئی گناہ کا کام نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے. اگر ایک وقت نہ بھی ملا تو جوان آدمی کے لیے کیا مشکل ہے، نہیں ملا تو نہیں ملا. جب اللہ تعالی نے حج فرض کی توفیق عطا فرمائی تو 97 میں تھا، اور اسی سال سب سے بڑی آگ لگی تھی، آخری آگ جو لگی تھی وہی سال تھا. تو ہم جب خیموں میں واپس آئے تو پورا دن تو آگ لگی رہی، شام میں جا کر آگ بجھی. جب خیمے میں واپس آئے تو ہم سے پہلے خیمے والے پہنچ چکے تھے اور وہ سب اپنے بستر چوڑے چوڑے کر کے سب سو رہے تھے. اب پورا دن ایک انسان دھوپ میں کھڑا ہوا، پھر اپنی عورتوں کو اپنا سامان لے کر کے پھر خیمے میں پہنچے اور جگہ نہ ملے. تو ہمارے ساتھ ہمارے استاد مولانا عبدالرشید صاحب تھے. استاد جی نے فرمایا دیکھو یہ ہی وقت ہے غصے کو برداشت کرنے کا، جس کو جہاں جگہ ملے سو جائے. واللہ میں نے اس دن دیکھا کہ شیخ الحدیث ہوتے ہوئے استاد جی بیت الخلاء کے سامنے سوئے، جہاں لوگ استنجا کرتے ہیں وہاں جا کر کے سو گئے، لیکن کسی سے یہ نہیں کہا کہ نہیں بھائی یہاں تو جگہ نہیں ہے، اگر آپ لوگ اٹھ جائیں اور تھوڑا تھوڑا کھسک جائیں تو ہم بھی سو جائیں گے. ایک انسان 30 سال سے بخاری شریف پڑھا رہا ہو، لیکن صبر کتنا ہے کہ بیت الخلاء کے سامنے جہاں گندا پانی پڑا تھا، فرمایا احرام تو میں بعد میں بھی بدل لوں گا، لیکن غصہ کرنا حرام ہے. وہیں نیند تھی وہیں سو گئے. اور پھر یہ حالت ہوئی کہ جب مغرب کے بعد کا وقت تھا، کسی کو ہوش ہی نہیں تھا کسی کا، سو گئے. رات کو 11 بجے آنکھ کھلی، اور سب کی آنکھ کیوں کھلی کہ کھانے کی وجہ سے. اب ہر ایک دوسرے سے فرمائش کر رہا ہے کہ بھائی تو کھانا لیا. اس نے کہا یار میں بہت سخت نیند میں ہوں، تو کھانا لیا. اس نے کہا یار میں بھی بہت نیند میں ہوں، آپ کھانا لیا ہے. پھر آخر متفق علیہ فیصلہ یہ ہوا کہ ابھی سو جاؤ، صبح اٹھ کر ناشتہ کر لیں گے. تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبور، کبھی تھک جاتا ہے انسان، یہاں اتنی چلنے پھرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہاں طواف بھی کر رہا ہے. اور پھر انسان کے لیے آسان ترین کیا ہے کہ اگر جوان ہے, قوت ہے, طاقت ہے, اور جو ساتھ ہیں ان میں بھی قوت و طاقت ہے, تو پیدل حج کرے. پیدل حج کرنے میں کیا ہے, اب تو ماشاءاللہ سنا ہے اعلیٰ ترین راستے بنا دیے انہوں نے, اس میں سہولت کیا ہوگی کہ جہاں جی چاہا بیٹھ کر پانی پی لیا, جب جی چاہا کچھ لے کر کے کھا لیا اور پیدل چلے. اور پیدل چلنے کے اندر کیا ہے, انسان آرام سے منزل تک پہنچ بھی جاتا ہے. اب جو بس میں بیٹھ گیا اور رش کی وجہ سے ٹریفک بند ہو گئی, تو لوگ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے بس میں بیٹھے ہیں. اب وہ بس والا اترنے دیتا نہیں, وہ کہتا ہے آپ نے سامان رکھا ہے, یہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو منزل تک پہنچانا ہے, اب آٹھ گھنٹے تک بیٹھے رہو. تو بہتر کیا ہے کہ پیدل, اگر قوت و طاقت ہے, ہاں یہ نہیں کہ کوئی بوڑھا لڑکتا پڑکتا چل پڑے راستے میں ہی چل بسا, کہا مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پیدل حج کرنا, ایسا حج نہیں. جب قوت و طاقت ہے انسان کے اندر تو آرام آرام سے چلتا رہے, پہنچ جائے گا منا بھی, پہنچ جائے گا وہاں سے عرفات, پہنچ جائے گا مزدلفہ, پہنچ جائے گا مزدلفہ سے واپس منا پہنچ جائے گا. یہ کوئی ایک بہت زیادہ کلومیٹروں کے اندر نہیں ہے, چند کلومیٹر کے اندر یہ سارے ارکان ادا کرنے. تو بس سہولت انسان کے لیے یہی ہے. تو نمبر دو چیز, سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ غصہ ہے انسان کو, کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے یار میں نے ان کو پانچ لاکھ دیے اور انہوں نے ہمارے لیے ایسی اتنا خراب لگایا. اب انسان کو یہاں پر غصہ آ جاتا ہے. بیت الخلاء کے اندر گیا, بیت الخلاء اس کے اندر اتنی زیادہ صفائی نہیں ہے اس کے اندر, اب انسان کو غصہ آ جاتا ہے میں نے تو پانچ لاکھ دیے, اتنے بیت الخلاء میں صفائی نہیں ہے. کھانا آیا, کھانا اپنی طبیعت کے معیار کے مطابق نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی اصلاح فرما رہے ہیں کہ دیکھو مزاج کے بندے نہیں ہو, اللہ کے بندے ہو, جو اللہ کی طرف سے آئے اس کو قبول کرو. بھئی کھانا مزاج کے خلاف آیا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالی کی طرف سے کھا لو اس کو. بستر مزاج کے مطابق نہیں ہے, سو جا بھائی کچھ کتنے پانچ دن کی تو بات ہے, پھر اس کے بعد کچھ مدینہ شریف چلے جائیں گے, آپ کے لیے اور کشادہ ہو جائے گی. نمبر تین اور اہم ترین چیز یہ کہ لوگ ان ارکان کو تو کر لیتے ہیں, اس کے بعد جن کا چالیس دن کا حج ہوتا ہے پھر آدمی سمجھتا ہے یار اب تو حج کر لیا الحمدللہ, اب اس کے بعد بازار کرو, اب ابا سے لے کر اما سے لے کر کے جتنے سسرالی گھر والے دوست ہر نماز کے بعد جا کر بازار کے اندر خریداری کے اندر مشغول ہیں. اب کیا ہے اس میں نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں, فرض نماز بھی نہیں مل رہی, طواف بھی نہیں مل رہا, تلاوت بھی نہیں مل رہی, مقصد کیا تھا حج کرنے گئے تھے اب اس کو پکنک بنا لیا گیا, اب خریداری کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بھائی خریداری کے مقصد سے تو پانچ لاکھ خرچ نہیں کیے تھے, ورنہ کون سے ہر چیز جو وہاں ملتی ہے سوائے کھجور اور زمزم کے, اب تو وہ بھی یہاں ملنے لگا, اب تو زمزم یہاں آ کر کے بک رہا ہے, کھجور یہاں آ کر کے بک رہی ہے, ہر چیز یہاں مل رہی ہے. لیکن کہتے ہیں مولانا وہاں کی برکات بھی تو کچھ لے کر کے آنی ہے, تو برکات کے لیے دن مقرر کر لے کہ بھائی دیکھو ایک دن دو دن یا حد سے زیادہ تین دن ہے, تین دن میں یہ اوقات ہیں, ان اوقات کے اندر ہم جائیں گے اور جو سامان لینا ہو لے لیں گے. خامخواہ بازاروں کے اندر گھومنا, ابھی حج کیا اب جب بازار کے اندر نکلا تو اللہ تعالیٰ کے بین الاقوامی عشاق پر پہنچے ہوئے, کوئی یمن سے تو کوئی شام سے تو کوئی عراق سے تو کوئی سعودیہ سے ہی ہے, کوئی پاکستان سے, کوئی ہندوستان سے, کوئی یورپ سے, اب وہاں پر جو ہے بد نظری بھی ہو رہی ہے. سارا حج کا ثواب جو پانچ دن تکلیفیں برداشت کی تھی انسان نے, وہ سارا کا سارا ثواب اس کا وہیں چھوڑ دیا اس نے. پھر تھک گیا, اب نمازیں چھوٹنے لگیں، حالانکہ بیت اللہ کی نماز کا ثواب کتنا ہے؟ ایک لاکھ، ایک نماز ادا کی ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا. اور پھر مسجد نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں آئے مدینہ منورہ کے اندر، تو فرمایا 50,000 رکعت کا ثواب. ایسے بازے ہیں کہ جو آپ مدینہ منورہ جاتے ہی نہیں، مکہ المکرمہ گئے حج کیا اور واپس آ گئے اپنے ممالک کے اندر، جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ من زار قبری وجبت لی شفاعتی، جس انسان نے میری قبر کی زیارت کی اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے. ورنہ کم سے کم 40 نمازیں تو وہاں ادا کرے انسان. لیکن بازاروں کے اندر گھومنا، ادھر ادھر وقت ضائع کرنا کہ یار 40 دن ہے کس طرح سے کٹیں گے، 40 دن کی روٹین اب ابھی سے بنائے. قرآن کریم کی تلاوت ایک رکوع ہی ہے، ایک رکوع شروع کر دے، نماز با جماعت شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ وہاں وقت کی پابندی رہے گی. ورنہ پھر انسان کیا ہے، ایام حج گزرنے کے بعد جن کے پاس زیادہ وقت بچ جاتا ہے، یا تو وہ بازاروں میں گزارتے ہیں یا پھر سوتے ہوئے گزارتے ہیں کہ بھائی حج تو ہو گیا، آپ سو جاؤ کوئی بات نہیں، جب اٹھیں گے پھر نماز پڑھ لیں گے. نہیں، یہ چیزیں سیکھنے سے ملتی ہیں انسان کو. جب اللہ تعالیٰ کی عظمت سامنے ہوگی تو پھر انسان بیت اللہ کے اندر جا کر، جب عظمت یہاں سامنے ہوگی اور یہاں گناہ چھوڑ دے گا، تو وہاں جا کر بدرجہ اولا عظمت سامنے ہوگی، کیونکہ اللہ کا گھر سامنے. پھر جب بیت اللہ کے اوپر پہلی نظر پڑے، معلوم ہوا کہ مسجد حرام میں داخل ہو رہا ہوں، اپنی نظر نیچے کر لے اور نیچے کرتا کرتا چلتا چلا جائے، اور جس طرف لوگ زیادہ ہوں اس سے ایک طرف ہو کر کے چلنا شروع کرے، کنارے پر، سیدھی طرف یا الٹی طرف. پھر جب اس کو تھوڑا سا بھی آنکھوں کے اندر یہ نظر آئے کہ بیت اللہ اب نظر آ جائے گا، تو وہاں جا کر رک جائے. رکنے کے بعد بیت اللہ پر جب نظر پڑے، تو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. یعنی جب پہلی نظر پڑے گی اس وقت جو دعا مانگے گا وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اب کیا دعا مانگے؟ یہ بھی بزرگوں کی صحبت سے ملتا ہے. دادا نے فرمایا، اگر ایک انسان مانگتا ہے یا اللہ مجھے دنیا عطا فرما دے، تو آخرت سے محروم رہ گیا، اور یہ کہتا ہے اللہ مجھے آخرت عطا فرما دے، تو دنیا سے محروم ہو گیا. کیا دعا کرے؟ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ جب میں دعا کروں تیرے یہاں اس دعا کو قبول کر لیا جائے. اب پہلی نظر پڑی اور یہ دعا کر لی، مستجاب الدعوات بن گیا، تو اب دعا حرم میں مانگے چاہے اپنے گھر میں مانگے، اگر وہ مستجاب الدعوات بن گیا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے. یہ چیز کتابوں میں نہیں ملے گی، یہ چیز اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے. ورنہ کسی لوگ مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں یہ عطا فرما دے، یا اللہ یہ عطا فرما دے. نہیں، پہلی نظر میں جو دعا مانگی وہ یہی مانگی کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے. مستجاب الدعوات بن گیا، کام بن گیا. پھر اس کے بعد اپنا عمرہ ادا کرے، عمرہ ادا کرنے کے بعد جو ارکان ہیں اس کو کرے. لیکن انسان فارغ وقت کو ضائع نہ کرنے دے، کم سے کم ایک قرآن تو 40 دن کے اندر ختم کر لے. وہاں پر ایک قرآن کریم لازمی ختم کر لے. اگر جوان نوجوان ہے، جوان ہے، بالکل قوت ہے، قدرت ہے، تو دن میں کم سے کم 3-4 طواف تو کرے بھائی، ورنہ ایک طواف تو لازمی کرے. ظہر کے وقت میں چلا جائے، اس وقت گرمی ہوتی ہے تو لوگ کم ہوتے ہیں، قوت ہے، ہمت ہے، تو جا کر ایک طواف کر کے آ جائے. روزانہ ایک طواف تو کرے کم سے کم. لوگ اس طواف کو بھی پھر جب یہاں آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد روتے ہیں, اف وہ وقت ملا تھا لیکن طواف نہیں کیا, اب رونے سے کیا فائدہ, جب وقت تھا اسی وقت قدر کر لیتے. اور حج نام ہے جوانی کی عبادت کا, حج کا جو مزہ اور لذت ہے یہ جوانی کے اندر ہے, کیونکہ بڑھاپے کے اندر ان ارکان میں انسان دوسرے کا محتاج ہوتا ہے, بھئی میری ویل چیئر کو دھکا دے دینا. اب ایک انسان اس کے خیمے سے لے کر جہاں رمی کی جا رہی ہے وہاں تک دھکا دے کر کے لے جا رہا ہے, تو وہ راستے میں سے کہیں بھی غائب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ پل ہے, پل کے اوپر دھکا دینا ہے اس کی کرسی کو. یا بعضوں کے رشتے دار ہے, لیکن کیا ہے اصل مزہ, کیا ہے کرسی پر بیٹھ, جس کا وقت نکل گیا, اللہ نے توفیق نہیں دی جوانی کے اندر, نہیں تھا وہ لکھا ہوا, بڑھاپے میں آیا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن جوانی کے اندر اللہ تعالی نے ہمت اور توفیق دی اور پیسہ دیا تو جوانی کے اندر حج کر لے. جوانی کے حج کا مزہ ایسا ہی ہے جیسے جوانی میں شادی کرے اور ایک بڑھاپے میں شادی کرے, کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی شادی کا مزہ کب ہے, جوانی میں بڑھاپے میں؟ جوانی کے اندر ہے. تو حج کا مزہ بھی عبادت کا مزہ, عبادات کا مزہ جوانی کے اندر ہے, کیونکہ انسان کے اندر قوت ہوتی ہے, ہمت ہوتی ہے, انسان کے اندر ہر کام کو بسہولت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں انسان محتاج ہو جاتا ہے, تھک گیا. پھر آج کل اتنی بیماریاں ہیں کہ ان کو کسی کو کوئی شوگر ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہے, حرم کے اندر گیا وہاں جا کر اچانک اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا, اب ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی ساتھی مل جائے جو مجھے میرے کمرے تک پہنچا دے, میری جگہ تک پہنچا دے. حکومت کے انتظامات تو اپنی جگہ ہے, لیکن ایک اللہ تعالی نے قدرتی اندر جو قوت دی ہوتی ہے, اس قوت کو انسان جب استعمال کرتا ہے, طواف کرتا ہے, ایک طواف کیا, کرا, تھک گیا, تھوڑی دیر بیٹھا, ٹھنڈا پانی پیا, ٹھنڈا آب زمزم پیا نکال کر کے, وہاں آب زمزم پینے کا مزہ بھی کچھ اور ہے, یہاں وہ مزہ نہیں ہے, بھلے جتنے کین بھر کر کے لیا ہے, وہ تو ہے اس کی, وہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو لذت وہاں پینے کے اندر ہے بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے, اس کا مزہ اور اس کی لذت کچھ اور ہی ہے. وہ پیا, پھر کچھ دیر آرام کیا, پھر وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالی نے سخاوت عطا فرمائی ہے, کوئی کھجور بانٹ رہا ہے, کوئی روٹی بانٹ رہا ہے, کوئی جوس لے کر کے آ گیا, تو وہاں کیا ہے ہمارے یہاں کے جیسے لوگ نہیں ہے کہ کسی انسان کے دسترخوان پر اگر 10 لوگ آ گئے وہ کہتا ہے کیسے بھوکے ننگے لوگ ہیں یار, ہمارے دسترخوان پر ٹوٹے جا رہے ہیں. وہاں کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جس کے دسترخوان پر رش زیادہ ہو وہ اپنے آپ کو انتہائی یعنی اعلیٰ سمجھتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دسترخوان پر تو نے اتنے مہمان بھیجے, کیونکہ عرب کی سخاوت دنیا کے اندر مشہور ہے. تو وہاں کے لوگ اس چیز کو معیوب نہیں سمجھتے کہ آپ نے ان سے مانگ لیا کہ بھائی یہ چیز مجھے دے دو, کھجور آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے مجھے دے دو, رکھی ہوگی اپنے لیے, لیکن انسان سوال کر لے اسی وقت اٹھا کر کے دے دے گا کھجور. دسترخوان پر جگہ نہیں ہوگی, رمضان المبارک میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے رمضان میں جگہ نہیں ہوگی, کوئی آ گیا افطار کرنے کے لیے وہ جانتے نہیں کہ یہ اردو بولتا ہے یا بنگلہ زبان بولتا ہے, انگریزی بولتا ہے, کچھ بھی بولتا ہے, وہ خود دسترخوان بچھانے والا اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا, وہ اٹھ کر کے کھڑے کہیں بیٹھ کر کے دو کھجور کھا کے افطار کر لے گا, لیکن مہمان کو وہاں بٹھائے گا اپنی جگہ پر. تو کبھی کھجور مل جاتی ہے, کھا لیا, پی لیا, تھوڑی دیر کچھ پڑ گیا پیٹ میں, جب پیٹ میں پڑا چارہ تو چلنے لگا بیچارہ, پھر اس کے بعد اچھلے, پھر ایک تو آف کر لے. وہاں حیا نہ, وہاں شرم نہ کرے کہ یار میں مانگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, نہیں, وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالی نے ایسی سخاوت عطا فرمائی ہے. کہ وہ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں. تو جس شہر کے لوگ مانگنے پر خوش ہو تو جس کا وہ شہر ہو اس سے مانگنے کے اوپر وہ کتنا خوش ہوگا. بھائی حرم کے ارد گرد رہنے والوں کے اندر یہ ہے کہ ان سے مانگو. آپ ان سے ان کا رومال مانگ کر کے دیکھ لیں انہوں نے کتنے اس سے استری کیا ہوا ہوتا ہے, واللہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے اتارنے کے اندر, اسی وقت اتار کر کے دے دیں گے. تو جس شہر کے لوگوں کا یہ حال ہو تو جس نے وہ شہر بنایا ہے اس سے انسان مانگے گا تو کیا حال ہوگا. اللہ سے اپنے لیے مانگیے, اپنے گھر والوں کے لیے مانگیے, اپنے قیامت تک آنے والی ضرورتوں کے لیے مانگیے, اپنے اعزاء اقربا کے لیے مانگیے, دوستوں کے لیے مانگیے. نام یاد نہ آئے تو کہے اللہ جتنوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ سب کی مشکلات کو آسان فرما دے. ارے نہ معلوم کس کی دعا کس کو کہاں لگ جائے. اور دادا فرماتے تھے تھک گئے, فرماتے تھے اب بیت اللہ کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہو, کچھ نہ کرو بیت اللہ شریف کو دیکھتے رہو کہ اس کے اوپر کتنے انبیاء کی نظریں پڑی ہیں, کتنے انبیاء کی نظر پڑی ہے. اور بعض لوگ یہ بات رہ جائے گی, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جوانی کے جذبات کے اندر آ کر کے حجر اسود کی طرف بڑھ جاتے ہیں. جب حجر اسود پر رش ہو اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں ہے, کیونکہ اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں. اور انسان کا دل یہ چاہتا ہے یار پتہ نہیں دوبارہ میں آؤں گا یا نہیں آؤں گا, لہذا ایک دفعہ تو حجر اسود کا بوسہ لے کر کے ہی جاؤں. تو حجر اسود کا بوسہ وہ بعد میں لیتا ہے, پہلے لوگ اس کے اتنے بوسے لے چکے ہوتے ہیں کہ اس کا حال خراب ہو چکا ہوتا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک اتنا سا پتھر ہے اس پر 5,000 آدمی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سر ڈال دیں, 5,000 آدمی کوشش کر رہے ہیں. اب ہر ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے یہ دیکھا کہ بعض لوگ تو ایسا ہوئے کہ جب آدمی دبتا ہے تو اٹھتا چلا جاتا ہے نا, وہ جان بچانے کے لیے اوپر ہوتا ہے, وہ اوپر ہوئے جا کر کے پیچھے پھینکا انہوں نے. تو خان ہونا یہ کوئی ذات نہیں ہے, پٹھان کوئی ذات نہیں ہے, یہ ایک صفت ہے جو انسان کے اندر ابھرتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا. ہمارے دادا کے خلیفہ تھے شمیم بھائی, دہلی کے تھے, انہوں نے کہا پٹھان کوئی قوم نہیں ہے, پٹھان ایک صفت ہے جو کسی انسان پر کبھی بھی طاری ہو جاتی ہے. تو انسان کیا کرتا ہے, بس زام یار کچھ بھی ہو جائے بس مجھے کرنا ہے. تو انسان کو تکلیف دینا حرام ہے یا نہیں ہے؟ مسلمان کو تکلیف دینا. تو اللہ تعالیٰ نے بھائی شریعت نے جب استعلام کی اجازت دی ہے استعلام کر لو, فرض ادا ہو گیا تمہارا. لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں. یہاں بھی ایک خان صاحب ہیں جو میرے ساتھ عمرے پر گئے, ان کو ایک دن شوق چڑھا, رمضان کا مہینہ تھا, گرمی بہت تھی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے ملتزم پر جانا ہے. میں نے کہا بھائی میرے اندر تو ہمت نہیں ہے, آپ کو جانا ہے تو ایک اور خان صاحب ہیں ان کے ساتھ بھیج دیتا ہوں. وہ چلے گئے, تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. وہ تو واپس آئے, انہوں نے افطار کی, اتنے میں اذان ہو گئی, اذان کے بعد افطار کی. مکہ المکرمہ میں گرمی حبس بہت زیادہ تھا. افطار کرنے کے بعد جب چلنے لگے تو انہوں نے حرم میں قے کر دی. میں نے کہا یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا بس بہت, جب وہاں پہنچا تو دوسرے خان صاحب نے کہا میں تمہیں دھکا دوں گا پیچھے سے آہستہ آہستہ, تم آہستہ آہستہ آگے ہوتے رہنا, پھر جب تم بالکل چپک جاؤ تو بس میں تمہیں روک کر رکھوں گا, تم دعا مانگنا. کہا جب مجھے بالکل وہاں پھنسا دیا تو پھر میں نے جب دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میرے سانس ہی نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا یا اللہ جو تجھے دینا ہے دے, جو نہیں دینا ہے نہیں دے, میں جا رہا ہوں یہاں سے. کہا میں نے دیوار بیت اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا, جھٹکا مارا, پیچھے آ گیا. اب میرا دماغ گھوم رہا ہے. میں نے کہا چلو اچھا. پھر لے گیا ان کو, لے جا کر کے ان کو جو ہے چائے وائے پلائی, ٹھنڈا ونڈا پلایا, تب جا کر کے ان کو میں نے کہا دیکھو عشاء کی نماز نہیں پڑھو, تم آرام کرو, اس وقت تمہیں جو ہے دماغ کے اوپر گرمی ہے, اسی لیے تمہیں منع کیا تھا کہ وہاں مت جاؤ. اب یہ کہنا کہ اللہ جو تیرا دل چاہے تو دے دے, جو دل نہ چاہے وہ نہ دے, تو یہیں بیٹھ کر دعا مانگ لیتے کہ اللہ یہ چیزیں, یا اللہ اس کی مجھے ضرورت ہے عطا فرما دے. تو وہ کیفیت تھی, جو کیفیت اس کی ان کے اوپر طاری ہو گئی. تو انسان کیفیت نہیں, یہ دیکھیں شریعت نے ہمیں راستہ دیا ہے, بس ٹھیک ہے آسانی ہے بھائی, استعلام کرنے کی اجازت دی ہے شریعت نے, ہم استعلام کر لیں گے. تو میں نے سوچا کہ بھائی ایام حج ہے اور رمضان المبارک جیسے بابرکت مہینے کی جیسے ہی آخری رات ہوتی ہے اور چاند نکل آتا ہے ایام حج شروع ہو جاتے ہیں, ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں ہے, یہ اتنے بابرکت دن نہیں ہے. ہم جو سمجھتے ہیں نا رمضان گیا, ارے رمضان کی برکتیں چلی گئیں, جیسے ہی رمضان کا سورج غروب ہوا اور شوال کا چاند طلوع ہوا, اسی وقت سے ایام حج شروع ہو گئے. اور ایام حج کتنے بابرکت ہیں, اس کی ہمیں قدر نہیں ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو بھائی ایک جمعے میں بھی اس بات کے اوپر بیان کر دوں کہ وہاں جائے اپنے لیے دعا کرے, اہل اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, یا اللہ دنیا میں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما, رحم فرما, کرم فرما, ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہے, ہم گناہوں میں گڑ چکے ہیں, اللہ ساری انسانیت کے اوپر رحم فرما, تمام دنیا کے لیے, تمام انسانوں کے لیے دعا کرے, بلا تفریق دعا کرے. یہاں تک کہ دادا فرماتے تھے کہ جانوروں کے لیے, چوٹیوں کے لیے, مچھلیوں کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے, ان کی صدقے و برکت میں تم پر بھی رحم فرمائیں گے. یعنی یہ کہ اللہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں پر رحم فرما, بلوں میں رہنے والی چوٹیوں پر رحم فرما, دریا میں تیرنے والی مچھلیوں پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ جب ان کو رحم, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیں گے جو دعا کر رہا ہے ان کے لیے. پھر اپنے مشائخ کے لیے, اپنے علماء کے لیے, اپنے اساتذہ کے لیے, اپنے والدین کے لیے جن کے زندہ ہیں, ان سے دعا مانگیے اللہ ان کی قدر کی توفیق عطا فرما, جن کے چلے گئے ان کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ ان کی طرف سے عمرہ ادا کرے, اگر جوان ہے تو ان کی طرف سے عمرہ ادا کرے, ان کی طرف سے طواف کرے, ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ان کی آخرت کو آسان فرما کہ انہوں نے مجھے دین کے راستے پر ڈالا, دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی, ان کے لیے دعا کرے, پوری امت کے لیے دعا کرے, کیونکہ غائب کی دعا غائب کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے. ایک انسان غائب ہے, دوسرا انسان کہیں ہے, ایک انسان کہیں ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ پوری امت پر رحم فرما, اس کی دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوگی, غائب کی دعا غائب کے حق میں ضرور قبول ہوگی. تو دعا مانگی اللہ تعالی سے. بھائی یہ وہ جگہ, یہ جگہ تو وہ ہے جہاں پر اللہ تعالی سے دل لگائے, نہ کہ بازاروں سے دل لگائے, نہ کہ چیزوں سے دل لگائے, کہہ رہے بھائی فلانے کے لیے اگر گاڑی نہ لی ہم نے اس کے بچے کے لیے تو وہ ہم سے بات ہی نہیں کرے گا, وہ تو ہر سال ہمارے لیے گاڑی لے کر کے آتا تھا. فلانی کے لیے اگر ہم نے برقع نہیں لیا تو وہ ہم سے بات نہیں کرے گی, ناراض ہو جائے گی. برقع نہیں لیا ناراض ہو جائے گی, یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے, حج کرنے گیا تھا برقع خریدنے تھوڑی گیا تھا, ورنہ 5 لاکھ دے کر کے برقع خریدنے کون جاتا ہے, تاریخ روڈ جا کر کے 3000 میں خرید کر نہ لیا ہے وہاں سے. لوگوں نے اس کے اندر اپنی خواہشات کو عبادات کے اندر لپیٹ کر اس کو پورا کرتے ہیں, کیونکہ نفس اتنا تیز ہو گیا کہ نہیں بھائی دیکھو کچھ, بھائی ٹھیک ہے زمزم ہے اپنے ہاتھ سے بھرنا, زمزم بھر لے, کھجور جتنی لینی ہے کھجور اتنی لے لے, ورنہ ہر سامان یہاں ملتا ہے, کیا ضرورت ہے اس کو سامان لینے کی, وہ لے لے آ جائے. اب بازاروں کے اندر راتوں کو دو دو تین تین بجے تک جو انسان خریداری کرے گا, بتاؤ فجر میں اٹھے گا؟ اٹھ سکتا ہے وہ انسان جو سویا ہی تین بجے, وہ پانچ بجے کہاں سے اٹھ جائے گا؟ تو واہ, یہی ہے, بڑے بڑے شاپنگ ہال کھلے ہوئے ہیں, لوگ رات کو تین تین چار چار بجے تک خریداریاں کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد جو پڑھ کر کے سوئے تو عصر کے وقت ہوش آیا, پھر اس کے بعد دوبارہ اتنی دیر میں, عورتیں اتنی ہوشیار ہوتی ہیں, دوسری لسٹ تیار ہو چکی ہوتی ہے کہ اب یہ رشتے دار بچ گئے. نہیں, انسان خریداری کرنے نہیں جا رہا, عبادت کرنے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ جن پر حج فرض ہے اور ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمائے, کیونکہ سب سے جو انسان جتنے زیادہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے زیادہ گناہ معاف فرما دیتے, لیکن اتنا بھی نہ کرے کہ متواتر ہر سال جاتا رہے. حکومت نے پابندی کیا لگائی ہے کہ کم سے کم پانچ سال کے اندر ایک دفعہ حج کرے, اس کی پاسداری کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو, بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق, طبیعت کے مطابق نہیں, دونوں لفظوں میں غور کریے گا, طبیعت کے مطابق نہیں, شریعت کے مطابق حج کرنے کی توفیق, اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حج مقبول اور حج مبرور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے مغفرت کی دعا, فضل خان لودھی, بل طلحہ خان لودھی, بھئی ہمارے پڑوسی تھے, یہاں نماز پڑھتے تھے, ان کا بھی انتقال ہو گیا دو دن قبل, اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ قرض کی ادائیگی آسانی سے ہو جائے, اللہ تعالیٰ والدین کو صحت و تندرستی عطا فرما دیں, آمین. ایک صاحب نے لکھا ہے, میری والدہ محترمہ کو پیٹ میں تیسرے درجے کا کینسر تشخیص ہوا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو مکمل شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دے. ہمارے ایک دوست کا بھی انتقال ہو گیا, ان کے لیے بھی دعا فرمائے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ ہمارے تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو لوگ یا اللہ حج کے لیے جا رہے ہیں, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو حج مقبول حج مبرور عطا فرما, اور ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں, ہماری اولادوں کے لیے دعا کریں, ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں, ہمارے خاندار و کنبے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو نیک و صالح بنا دے, اللہ والا بنا دے, اپنے پیاروں کی صف میں شامل فرما لے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے, سچا اور پکا نمازی بنا دے, اور دین پر استقامت علی الدین نصیب فرما دے, ہر قسم کے ابتلاء آزمائش و پریشانیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دعا جو حجاج جا رہے ہیں ان سے میں بھی درخواست کرتا ہوں, اور جو ہمارے ساتھی یہاں اس مسجد میں موجود ہیں جو نہیں جا رہے, ان کی طرف سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے بھی یہ دعا مانگیں, میرے لیے بھی مانگیں, میری اولاد کے لیے بھی مانگیں, اپنے لیے بھی مانگیں, اپنی اولاد کے لیے بھی مانگیں, اپنے خاندان والوں کے لیے بھی مانگیں. اللہ سب کو صاحب نسبت بنا دے, اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے, آخرت بھی بنا دے, ہماری بگڑی کو سیدھا فرما دے, اللہ ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما, عمل مقبول عطا فرما. اے اللہ جن کو تو نے حج کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ ان کو شریعت و سنت کے مطابق حج مقبول حج مبرور عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے لیکن ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے, اے اللہ غیب سے ان کے لیے سبیل پیدا فرما. اے رب کریم اپنے فضل و کرم سے دین پر استقامت نصیب فرما. جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیب سے انتظار فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.